بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد باري تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الدعاء الحمد للہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان میں دعا کی عبادت. رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ بڑے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک اور عظیم مہینے میں بہت ساری برکتیں جمع فرما دی ہیں، اور اسی لیے اس عظیم مہینے کو رمضان مبارک بھی کہا جاتا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں، بہت سارے عبادات اس ایک مہینے میں جمع ہوئی ہیں. اگر ہم ذرا غور کریں، ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ، پانچویں نمبر پر حج. اگر غور کیا جائے تو یہ پانچوں کی پانچ سارے کے سارے ارکان اس ایک مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں. کلمہ شہادت سورۃ البقرہ میں آیات الصیام، روزوں کی آیتوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو ایمان پہلے ہے، توحید پہلے ہے، پھر روزہ فرض ہے مومنوں پر، موحدین پر، جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں. اور اس آیت کے اختتام تقویٰ پہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان ہے، پھر روزہ کا ذکر ہے، پھر تقوی کا ذکر ہے، اور تقوی کی بنیاد توحید ہے، اللہ تعالی کا ڈر ہے. نماز دوسرا رکن، تراویح کی نماز. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا، قیام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل پورے سال میں تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل رات کی نماز، اور رمضان میں یہ نماز اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں. ایک ہی نماز نام مختلف ہے، اور جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کی تراویح کی نماز بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے ہے. اگر تراویح نہیں پڑھی کسی دن میں تو اس دن کا روزہ چلا گیا. یاد رکھے، تارک الصلاۃ کافر ہے. نماز سے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج اس کو کوئی عبادت نہیں ہوتی. فرض نماز کو ترک کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. پانچ نمازیں فرض ہیں، تو من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، بشرطے کہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو. ایمان ہے اور اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یقین ہے کہ اس قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں. روزہ رمضان کا مہینے میں جو اصل مقصد ہے اس عظیم مہینے کا، زکوٰۃ، زکوٰۃ الفطر اس مہینے کے آخر میں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، وہ بعض لوگوں نے آج سے شروع کر دیا، بعض لوگ رمضان کی ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں زکوٰۃ الفطر نکالنا. زکوٰۃ الفطر کا وقت عید کے ایک دن یا دو دن پہلے تک ہے، بس اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر کا وقت نہیں ہے. جس نے زکوٰۃ الفطر آج نکالی ہے تو اسے دوبارہ نکالنی چاہیے، یہ اس کا صدقہ ہے. زکوٰۃ الفطر جو واجب ہے، جو فرض ہے، وہ ادا نہیں ہوئے. الغرض تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے. زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق فطرانے سے نہیں ہے. زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال کی زکوٰۃ، سونا ہے، چاندی ہے، ریال ہے، روپیہ، اس کی زکوٰۃ ہے. اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے. جب سال گزر جائے اور نصاب مکمل ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ الفطر کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کے مہینے سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے. یہ مستحب وقت ہے، لیکن جو جائز وقت ہے وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک، جیسے بعض صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے. الغرض تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے. کیا رہ گیا پانچواں؟ حج. تو عمرہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو رمضان میں عمرہ کا جو اجر و ثواب ہے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اور اس کا بڑا پیارا سا قصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، الوداع حج تھا، تو بہت سارے صحابہ اکٹھے ہوئے اور ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں. ایک عورت، ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا و الصحابۃ اجمعین، ان کا ایک ہی اونٹ تھا، اگر وہ اور چھوٹے بچے بھی تھے، اس سال میں حج نہیں کر سکتی تھی. اگر چلے جاتے تو بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، وہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. خواہش، بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم لعلکم لا تلقون بعد عامی هذا، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تک میں نہ رہوں. سبحان اللہ. تو بڑا دل تڑپ رہا تھا اس عظیم عورت کا کہ حج بھی کرنا ہے لیکن کر بھی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتی ہے، حج تو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس یہ عذر ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب، اس کا اجر میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. برکت دیکھیے صحابہ کی، اس ایک عورت کی برکت سے اب تا قیامت جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیک حاصل کرنے کی تمنا کی ہے اور کوشش بھی کی ہے، واللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیک نیت کو ضائع نہیں کرے گا. تو پانچ ارکان جمع ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عبادات اس عظیم مہینے میں اور بہت سارے خیرات اور حسنات اس مہینے میں جمع ہوئی ہیں، ان میں سے ایک دعا بھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. دعا عظیم عبادت ہے، اور رمضان میں اگر ہم نے دعا کرنا نہیں سیکھا تو پتہ نہیں کب سیکھیں گے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں, دعا ہر انسان کرتا ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے. ہندو رب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ پکارتے تو ہیں نا, جسے پکارتے, جس کو رب مانتے ہیں, پکارتے تو ہیں نا. یہودی مانتے ہیں, کرسچن مانتے ہیں, لیکن ان کے مانگنے کا اپنا طریقہ ہے. وہ جو رب کو نہیں مانتے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے, وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں مصیبت کے وقت کہ کوئی ایسی ذات ہو جسے ہم پکارے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالی نے کیا فرمایا, وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها, انکار تو کیا ہے فرعون نے, لیکن اپنے دل میں انکار نہ کر سکا. اپنے نفس کے اندر یقین ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اس دنیا میں آنے کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے. مصر کی یہ زمین اسے کسی اور نے دی ہے, اس کی زندگی اور موت کا مالک وہ خود نہیں ہے. اگر مالک ہوتا تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا. اس لیے آخری الفاظ کیا تھے مرنے سے پہلے, اب ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر. اس وقت کیا فائدہ ہے ایمان کو؟ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. موت کے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, موت کے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الغرض دعا ہر بندہ مانگتا ہے, لیکن دعا کرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں, کلمہ پڑھ لیا دعا کا حق ادا ہو گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے بھی دعا کی ہے اس نے حق ادا کر لیا ہے, کوئی شک نہیں ہے. کلمہ بنیاد ہے, اور کلمے کے بغیر کوئی دین نہیں ہے. کلمہ شہادت پڑھ لیا, لیکن کیا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں, سوال یہ ہے. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زبانی کلامی مسلمان ہوتا ہے, نام کا مسلمان ہوتا ہے. دین اسلام عمل کا نام ہے, یہ دین عمل کا دین ہے. مسلمان نام کے نہیں ہیں, مسلمان کام کے مسلمان ہوا کرتے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس پر صحیح عمل بھی کیا ہے, جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا کا حق ادا کرتا ہے, یعنی اسے اصل بنیاد مل جاتی ہے. اب وہ دعا مانگنے کے لائق ہو چکا ہے, پہلے نالائق تھا, اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اس کے پاس بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو سب کہتے ہیں, کہتے سب ہیں, ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ, لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں. دیکھ لیں اپنے معاشرے کو, دیکھ لیں. بعض کہتے ہیں نادی علی, پکارو علی کو, مظہر العجائب, تجده عونا فی النوائب, نعوذ باللہ, ہر مصیبت میں مددگار پاؤ گے. کون ہر مصیبت میں مددگار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ یہ ظالم کہتے ہیں علی کو پکارو، اور چھوٹے سے کتابچے بھی لکھی ہوئی نادی علی کے نام سے۔ یہ صرف روافض نہیں کرتے، بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور حقیقت میں وہ اہل سنت جماعت سے بالکل دور ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو علی کو پکارتا ہے وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس کے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے توحید کی۔ دوسرا کہتا ہے اپنی ملفوظات میں، میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا ہے، ساری زندگی، رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی، زندگی ساری یا غوث ہی کہتا رہا۔ ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا لیکن میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا۔ دل غوث سے جڑے ہوئے ہیں، اور غوث کون ہے؟ اس کی مراد کون ہے؟ یہ شخص کسے پکار رہا ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کو، گویا کہ وہ عظیم انسان ہے، اپنے وقت کا امام ہے، امام عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جب موجود میں نہیں تھے کون غوث تھا؟ اس کے مرنے کے بعد غوث کون ہے؟ وہ خود کسے پکارتا تھا؟ اور یہ شخص کہتا ہے کہ زندگی ساری یہ غوث ہی کہتا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں دی کہ وہ کہتا یا اللہ، اللہم کہتا، ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی۔ یہ اس کی اپنی زبانی کلامی، میں صرف نقل کر رہا ہوں بس۔ ساری زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے۔ آج کم کتنی ایسے مسلمان ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، ابھی تک دعا کرنا نہیں سیکھا، صحیح طریقے سے دعا کرنا نہیں آتی، دعا کی قبولیت کا اصل بنیاد کا علم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر کچھ جاننا ہے تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت باقی ہے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، سیکھ لیں گے۔ موت قریب آ چکی ہے، کب سیکھو گے؟ پھر شیطان بہکا دیتا ہے اپنے وسوسوں سے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کو کیوں نہ پکارا جائے۔ ہم نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ اگر دنیا میں، سن لیں یہ حقیقت، اگر دنیا میں کہیں پر کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، اور سیدنا علی کبار الصحابہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو پکارا کرو؟ یہ کہاں پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کا یہ حق ہے۔ ایک آیت، ایک حدیث دکھا دے اللہ کے لیے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کیوں نہیں ایک مرتبہ کہا؟ ایک مرتبہ صرف دکھا دیں، چاروں اماموں میں سے کسی محدث کا قول یا کسی امام کا قول دکھا دیں تین بہترین صدیوں میں جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو، کسی نبی کو پکارا ہو، کسی صحابی کو پکارا ہو یا کسی امام کو پکارا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ہمارے پاس بنیاد ہی نہیں ہے. دعا عبادت ہے. وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف آداب بتانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں. ہم دعا کیسے کریں، رمضان میں دعا کیسے کریں، چلو سیکھ لیتے ہیں. اس کے چند ضوابط ہیں، رمضان سے پہلے بھی یہی ضوابط ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. یعنی کہ جو ضوابط شرعیہ بتانے جا رہا ہوں میں صرف رمضان کے لیے محدود ہیں، اور اس کے بعد پھر سب چلے گا. نہیں، سب نہیں چلے گا، یہ وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا حکم ہے. سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں، دعا عبادت ہے اور اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا عادت نہیں ہے، عبادت ہے. ہم دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، اس لیے بہت غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، شاید اس لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دعا عادت نہیں، دعا عبادت ہے. اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب عبادت عادت میں بدل جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن عادت ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن عادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں عادت ہے، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں عادت ہے، زکات دیتے ہیں عادت ہے، والدین کی قدر کرتے ہیں عادت ہے. یہ تو عبادت کہاں ہے؟ اچھے کام کرنے والے آج امت میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس اچھے کام کا اثر ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ عادت کے طور پہ کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نماز کو لے لیں، نماز بدی سے بچاتی ہے. کیا ہماری نماز نے ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیا ہے؟ ہم نافرمانوں سے بچ چکے ہیں، بدی سے بچ چکے ہیں. نماز بھی پڑھتے جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ظلم بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم، آج سے نماز عبادت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، یا اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، تو کیسی نماز پڑھیں گے ہم؟ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا آخری نماز، کوئی ان سے پوچھے کہ اس نے نماز کیسی پڑھی تھی، اسے پتا ہے اور وہ کا نہیں ملنا. وہ عبادت کی نماز ہوتی ہے، اور مومن ہمیشہ عبادت ایسے ہی کرتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ اس عبادت کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے. تو سب سے پہلا ضابطہ ہے دعا عبادت ہے، اور رمضان سے ہم نے شروع کرنا ہے، اس حقیقت کو جاننا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ دعا عبادت ہے، عادت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ، جب دعا عبادت ہے تو عبادت کی دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص جس کی بنیاد توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس کی بنیاد سنت ہے. تو عبادت ہم نے کرنی ہے، دعا ہم نے کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے. جب عبادت کہا تو صرف اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا توحید العبادہ ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ اور میں اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن انس کو کیوں پیدا کیا ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، میں آیا کیوں ہوں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرے وجود کی بنیادی وجہ کیا ہے، الا ليعبدون، ہر قسم کی عبادت، کوئی بھی عبادت ہو صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے، یہ ہے الا ليعبدون. دعا کرنی ہے، کسے پکارنا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالی کو، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کسی کا وسیلہ تو دے دینا، نبی کا وسیلہ دے دیں، پکارتے اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن وسیلہ نبی کا دینا چاہتے ہیں، کسی فرشتے کا دینا چاہتے ہیں، کسی ولی کا دینا چاہتے ہیں. اس لیے تیسرے نمبر پہ تیسرا جو ضابطہ ہے، تیسری شرط اتباع سنت ہے. جب عبادت کا تو دو شرطیں تو ہے نا، الاخلاص للہ تعالی و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی کلمہ توحید کا بنیادی پیغام ہے. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے، محمد الرسول اللہ یہ بھی توحید ہے، لیکن اتباع کی توحید ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، اتباع صرف اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، محمد الرسول اللہ. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری دعا کی ہے. کیسے دعا کی؟ کبھی ایک مرتبہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا؟ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں کسی ایک نبی کو وسیلہ بنایا؟ بعض لوگ کہو تو نبی تم کو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں، براہ راست علم حاصل کیا ہے، یہ شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور ساتھ بیٹھتے بھی تھے، ہاتھ بھی ملاتے تھے، کتنا بڑا شرف ہے یہ، واللہ بہت بڑا شرف ہے. وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہیں جن ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں، ورنہ مشرکین بھی تو تھے نا. ابو جہل ابو لہب اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہوا، ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان توحید بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے. الغرض صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب بیٹھے ہیں، شدید قحط ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، پیاس کی شدت ہے. سیدنا عمر نے کیا ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ بارش عطا فرما؟ ایک مرتبہ نہیں. اچھا یہ کہا کہ اے اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو بلایا، ان سے دعا کرنے کی گزارش کی، انہوں نے دعا کی ہے، صحابہ کرام نے آمین کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی ہے. صحابہ کے عمل ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اگر یہ جائز ہوتے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، تو ایک بزرگ کو گھر سے بلانا اور پھر ان سے دعا کروانا کیا ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ہر صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر، سیدنا عباس میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اچھا سیدنا عمر کو دیکھ لیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید میرے پاس الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. الان یا عمر، اے عمر اب تم نے مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے، یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں. سچ بولا، سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک محبت حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے محبت نہیں کرتے اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے نفس سے زیادہ بھی نہیں. سلمان فرماتے اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی، اپنے نفس سے بھی زیادہ. الان یا عمر، اے عمر اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے. اتنی زیادہ محبت کرنے والے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، اے اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا سید عمر سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا مائی کلال جو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سید ابوبکر عمر سے بھی زیادہ کرتا ہوں؟ ایک ریال 10 ریال جیب سے نکالتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی، ہجرت کی، شہر مکہ کو چھوڑا، اپنی ساری پراپرٹی، اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے اہل عیال جو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے سب چھوڑ دیا. ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے، ذرا عمل کر کے دکھائیں پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں کی اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تو تیسرا رابطہ کیا ہے؟ اتباع سنت. سنت وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور جو سلف اور صحابہ کرام جس پر عمل کیا کرتے تھے. چوتھے نمبر پہ اور سنت کا یہ بھی طریقہ جان لیا کہ انبیاء کی کیا سنت رہی ہے. آپ انبیاء کی دعا کو دیکھ لیں قرآن مجید میں. اور چوتھے نمبر پہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعاء المسئلہ اور دعاء العبادہ. مسئلہ ہم طلب کرتے ہیں جن الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ ہو، جس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ اسے دعاء المسئلہ کہتے ہیں یا طلب کہتے ہیں، مانگنا جسے کہتے ہیں. دوسری قسم کی دعا وہ ہے جسے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے، سوال نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہیں، یہ دعاء العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. اچھا الحمدللہ کچھ مانگ رہے ہیں یا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے؟ صرف تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی دعا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں دیکھ رہے دو قسم کی آپ کو یہ دعا ملے گی، دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ دونوں. دعاء العبادہ کی مثال دیکھ لیا. ذی النون کون ہے؟ ذی النون کسے کہتے ہیں؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام. نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذی صاحب، صاحب الحوت، مچھلی والے نبی کون ہیں؟ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام. معروف قصہ ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یعنی اب ذرا دیکھیں مچھلی کا پیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. عقل تو نہیں مانتی جیسے عقل والے بے عقل لوگ کہتے ہیں. اب مچھلی کا پیٹ تو آکسیجن کہاں سے آتی ہوگی اور کس طریقے سے سانس لیتے ہوں گے، زندہ کیسے تھے، ہضم کیوں نہیں ہوئے، مچھلی کا پیٹ تھا، مچھلی زندہ تھی. شیاطین الجن، شیاطین الانس کے ساتھ مل کے یہ شبہات اور ایسی باتیں کرتے ہیں. مومن یہ کہتے آمنا وصدقنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ معجزہ اس نبی کا معجزہ ہے، بولے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس نے مچھلی کو پیدا کیا ہے اور جس نے مچھلی کی معدے کے اندر طاقت دی ہے وہ ہضم کر کہ وہ ہضم کرے کھانے کو، کیا اس کے حکم سے معدہ ہضم کرنے سے رک نہیں سکتا؟ جس مچھلی کو حکم ہوا ہے کہ تم نے میرے پیارے نبی کو نگلنا ہے، اس مچھلی کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچانی؟ اس مچھلی نے کوئی ہڈی اس وقت نہیں کھائی، اس مچھلی کو حکم ہوا کہ کوئی ہڈی نہیں کھانی، ہڈی والی کوئی نہیں کھانی جب تک میرا پیارا نبی تمہارے پیٹ کے اندر ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کائنات کرتی ہے، اگر نہیں کیا تو اس بیچارے انسان نے نہیں کیا جو اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھتا ہے. الغرض اس تنگ جگہ پر ظلمتوں میں مچھلی کی پیٹ کی ظلمت، سمندر کے اندھیرے کی ظلمت اور رات کی تاریکیاں، کیا دعا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوة ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا، اذ دعا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا؟ وہو فی بطن الحوت، کس وقت؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی کے لیے وسیلہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا انت، اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں اقرار کرتا ہوں دل کے یقین سے اور زبان سے بھی یہ گواہی دے رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی ظالم ہے، لیکن یہ عاجزی ہے، انکساری ہے اپنے رب کے سامنے، اور جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار یقین کے ساتھ اور اس کا اظہار بھی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اپنی عارضی اور انکساری کا اقرار بھی کرنا ہے ساتھ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اچھا یہ دعا کون سی ہے؟ دعا العبادت ہے. کچھ سوال کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال، کوئی الفاظ ہے؟ نہیں ہے. کون سی دعا ہے؟ دعاء العبادة، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تعریفیں ہیں. اور یہ کون سی دعا ہے؟ افضل الدعاء، یہ مانگنے کی دعا سے زیادہ افضل ہے. حدیث پوری کر لو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ دعا کوئی مسلمان بھی، یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ہے، کوئی مسلمان بھی یہ دعا کر سکتا ہے، اور کوئی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا کسی چیز کے لیے بھی، الا استجاب له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ناد علی یا غوث کہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی یہ دعا، ذی النون کی دعا، علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، کسی مسئلے کے لیے بھی، فی شیء قط، یہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. کس کا فرمان؟ یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دعا المسئلہ کی مثال بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اے ہمارے رب تعریف ہے، وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ایک لفظ میں ربنا. ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اپنے عاجز اور انکساری کا اظہار کرنا، اقرار کرنا. ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اے ہمارے رب، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کی مغفرت نہ ہو، اللہ کی قسم، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء علیہ السلام کی دعا کا طریقہ دیکھ لیں آپ، آپ کو یہی دو طریقے ملیں گے، دعا العبادہ بھی ہے، دعا المسئلہ بھی ہے. اور مثال جانتا ہے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ کیا دعا تھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ دعا عبادت یا مسئلہ تھی؟ دونوں میں سے کون سی تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ زور سے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کچھ مانگا ہے؟ طلب ہے یا عبادت ہے؟ وقت کیا ہے؟ مشکل ترین وقت ہے، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، صحت بھی چلی گئی، باقی کیا رہا؟ سبحان اللہ. تو دعا کیا ہے؟ دعا العبادہ. دعا الطلب. اور مثال جس میں مانگنے کے الفاظ ہیں، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کی طلب ہے، اولاد کی طلب پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. الغرض، چوتھے نمبر پہ دعا کی دو قسمیں یہ جاننا ہے. افضل الدعاء الحمد للہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، ضرور مانگے، لیکن مانگنا کیسے ہے؟ ہمیشہ صرف مانگنے الفاظ سے نہیں، بلکہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ، حمد و ثنا، دعا العبادہ بھی کثرت سے کرنی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں اگر، زندگی میں زیادہ تر دعا العبادہ کرتے تھے اور بہت کم دعا المسئلہ بھی کرتے تھے. الغرض، پانچویں نمبر پہ دعا کی قبولیت. کے تعلق سے، جس نے دعا کرنے کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن دعا کے قبول کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملے، یہ حقیقت یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کے سر کے بال سفید ہو گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ نہ کہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، یہ کہیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، یہ تو سچ ہے، جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، لیکن دعا نہیں قبول ہوئی، یہ غلط ہے. کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی انسان اپنے رب کو پکارتے دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کی مراد پوری ہوئی جو اس نے دعا مانگی ہے، جو اس نے مانگا اسے مل گیا ہے، اس نے مانگا جو ہے دنیا کے لیے اس کو وہ مل گیا ہے، دنیا میں ہی مل گیا ہے. دوسرا، کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی جس کو اس کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس کی اس دعا سے ٹال دیا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہماری دعاؤں سے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو جن کا ہمیں خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہے ہمیں. سبحان اللہ. اب یہ دعا قبول ہونا، مثال کے طور پہ کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، جو ہم نے دعا کی ہے، اور وہ دعا جو ہم نے نہیں کی کہ مصیبت سے بچے پہ آنے والی تھی جس کا ہمیں خبر نہیں تھی، ہم نے دعا تو یہ مانگی میرا یہ بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اور مصیبت جو آنے والی، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو بچے کے امتحان کے دیے قبول نہیں کی، بچہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا، لیکن جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس بچے کا اس سے بچ گیا. تو آپ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں، وہ جو آپ نے مانگا ہے یا وہ جو آپ نے نہیں مانگا تھا لندن دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، وہ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں واللہ جو ٹل چکی ہیں، جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے واللہ. کیوں ٹلی ہیں؟ ہماری دعاؤں سے. تو دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مانگتے رہو، صرف اپنے رب سے مانگتے رہو. یا تیسری چیز، نہ تو مراد پوری ہوئی نہ کو مصیبت ٹلی ہے، تیسری چیز کیا بچی ہے کہ آخرت کے دن روز محشر میں نام اعمال میں یہ دعا عمل صالح بن کے آئے گی. جس دن کوئی اور مددگار نہیں ہوگا، یہ اولاد بھی دیکھ کے دوڑ گئی. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه، کیوں؟ لکل منهم یومئذ شأن یغنیه. آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے فرار ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا. ایک تو منہ پھیرنا ہوتا ہے شرمندگی کی وجہ سے، اب یہ باپ مروائے گا مجھے، زندگی ساری جھوٹ بولتا رہا، ظلم کرتا رہا، ہو سکتا ہے میرے نیکیوں میں سے کچھ لے لے. فرار ہونا، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص موت سے دوڑتا ہے فرار ہوتا ہے، میدان محشر میں بعض لوگ فرار ہو جائے گا، اپنے پیاروں سے فرار ہو جائے گا، اور اس وقت واللہ ذرے برابر نیکی بھی کام آ جائے گی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ سکتی ہے. الغرض تو دعا کرنے والے اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، جب توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اگر مراد پوری نہیں، اس میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی. چھٹے نمبر پر، دعا کی قبولیت کی بعض شرطیں ہیں. یہ تو ہم نے جان لیا کہ توحید اور اتباع سنت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور چیزیں ہیں. نمبر ایک، حلال کمائی، رزق حلال. جو حرام کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ملتا. اور حرام کھانے سے مراد کسی قسم کا حرام کیوں نہ ہو، سود سب سے پہلے، سب سے بدترین طریقہ حرام کھانے کا سود ہے. اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. سود خور اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے خلاف. اور اس کے بعد مسلمانوں کا حق کھانا، کسی نے کسی زمین پر، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی نے کسی سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا، اسے ہڑپ کر گیا ہے. الغرض حقوق العباد، بعض لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ہر سال سالانہ نئی گاڑی کا ماڈل گھر میں نظر آتا ہے، ہر سال دنیا کی سیر بھی کرنی ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس فیکٹری کے مزدوروں کو چار چار مہینے کو تنخواہیں نہیں ملی، کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ یہ فیکٹری میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو نقصان اس بیچارے مزدور کے سر پہ ڈالنا ہے، جو تمہاری فیکٹری کو چلاتا ہے اس کا قصور ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. وہ پھر یہی لوگ ہوتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خصوصی طور پر رمضان میں اس مبارک مہینے میں بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہیں, بڑی دعوتیں ہوتی ہیں, افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتی ہیں, اس کا مزدور بیچارہ گھر میں بھوکا رہ مر رہا ہے, پورے افطار پارٹی پہ لگا ہوا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, اس سے پہلے کہ موت آ جائے لوگوں کے حق ادا کر لو. دنیا والے تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں, ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں, موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے, ابھی بھی تو توبہ کا وقت ہے. یہ گاڑی, یہ بنگلے, یہ مال و دولت, یہ فیکٹریاں, کوئی اور سنبھالنے والے آ جائیں گے, اللہ کی قسم اکیلا قبر میں جانا پڑے گا. اور خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے. بیچ میں بات آ گئی ہے, میں نے بتایا تھا کہ مغرب کے ملک میں ایک بڑا امیر بندہ تھا, بڑی فیکٹریاں تھیں, اور اس کے جو وہ شخص معروف تھا اپنے بزنس میں, مہارت میں, اور اس کی یہ بھی چیز بھی بڑے معروف, اس کے گھر جو تھا بہت بڑا گھر تھا, اور جو کمرہ تھا خاص طور پہ بہت بڑے کمرے تھے, یعنی چھوٹا چھوٹا کمرہ جو اس کو ملے گا آپ کو 10 میٹر 10 میٹر سب سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. مر گیا وہ شخص. اچھا, اور بھی وہ بہت لمبا چوڑا بندہ تھا, قد کا بہت لمبا تھا, چوڑا بندہ تھا, مر گیا وہ شخص. ماں جنازہ پڑھی, اس کو دفن کے لیے لے گئے, قبر دیکھی قبر چھوٹی تھی. اب بیٹھے قبر میں جب اسے اتارا تو یوں ذرا ٹیڑھا ہو گیا, یوں سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا تھا, تو سیدھا لیٹا دیا اسے, تو قبر بالکل اس کے لیے چھوٹی تھی. تو کسی نے کہا کہ قبر ذرا بڑی کر دیتے ہیں. تو ایک بیٹے نے کہا گرمی شدید ہے, اب کہاں انتظار ہوتا ہے اس قبر کو اور بڑا کیا جائے, مر چکا ہے بیچارہ, اس کو کیا فرق پڑتا ہے, قبر چھوٹی ہے قبر بڑی ہے, دفن کرو اسے. اس بندے زندگی سارے اپنے اولاد کو بڑے بڑے گھر دیے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بھی 10 میٹر کا تھا. اولاد نے کیا دیا ہے, ایک اچھی سی قبر نہیں دے سکے دنیا میں. کیا جاتا اگر ایک گھنٹہ اور انتظار, آدھے گھنٹے انتظار کر لیتے اور قبر ذرا بڑی کر دیتے. یہ نہیں کہا کہ جگہ نہیں ہے کہ اور قبر کی مسئلہ ہو جائے گا کھل جائے گی, نہیں نہیں نہیں, جگہ تھی سب کچھ تھا, لیکن وقت نہیں ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, تکلیف ہو رہی ہے, مر چکا ہے, اسے کیا فرق پڑتا ہے قبر چھوٹی ہے بڑی ہے, دفن کرو اسے. کاش کوئی ایسا ہے, کاش کوئی ایسا ہو جو عبرت حاصل کرنے والا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص دنیا میں کیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسا تھا, لیکن اس کی اولاد کیسی ہے یہ ہم سب نے جان لیا ہے, اور ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو حلال کمائی دعا کے قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب, اللہ تعالیٰ پاک ہے طیب ہے, صرف پاک اور طیب کی سے قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں, ایک شخص ہے اسعد اغبر, چہرے پر گرد و غبار ہے, بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کر کے آیا ہے, دعا کر یا ربی یا ربی, اپنے رب کی ربوبیت کا واسطہ وسیلہ بھی دیتا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس جسم پہ لباس بھی حرام کا ہے. فأن يستجاب لذلك, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی, حرام کھاتا ہے, حرام پیتا ہے, حرام اس نے پہنا ہوا ہے, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور دوسری شرط ان توحید, سب سے بنیادی شرط اتباع سنت کے بعد کہ میں بات کر، کیونکہ بعض لوگ ہم موحد ہیں، متبع سنت بھی ہیں، اب رب کو پکارتے ہیں دعا قبول ہے، سود بھی کھاتے ہیں، عجیب سی بات ہے، اہل حدیث میں سود بھی کھاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے بھائی، سلفی سود کھاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سبحان اللہ، لگے شیطان اپنا کام کر دیتا ہے، تو جو سود کھاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے، وہ یاد رکھے کہ اگر وہ دعا کر بھی رہا ہے تو اس کی دعا ضائع ہو رہی ہے. اس کے مطلب نہیں کہ صرف دو آپشن ہیں، سود چھوڑ نہیں سکتا اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ، سود چھوڑ دو اور اپنی دعائیں ضائع نہ کرو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جب دعا نہیں قبول ہوتی مانگتے نہیں ہیں پھر. سبحان اللہ، آج مانگ سکتے ہو تو مانگ لو، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگنے کی تمنا کرتے ہیں کہ مانگ نہیں سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں واللہ. الغرض دوسری بات جو دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ دعا کرنی ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت میں ہو، قلب غافل اللہ، دعا کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے، اس پہ دیکھا ہے، میسج آ گیا ہے، دعا جاری ہے، موبائل پہ ہاتھ انگلی پھر رہی ہے. سبحان اللہ، یہ کون سی دعا ہے؟ اسے پتہ نہیں وہ مانگ کیا رہا ہے، میسج بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، خصوصی طور پہ دعا عبادت، بعض لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ایک آنکھ موبائل پہ، ایک آنکھ قرآن مجید پہ، کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. دعا اگر کرنی ہو تو اس کے لیے وقت نکالو، دعا کا حق ادا کرو، اپنے دل سے اپنے رب کو پکارو. جو شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے، اس کا دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہیں کرتا. اور آخر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا اس فرمان پہ غور کر لے واللہ، اور تھوڑا سا وقت نکال کے اس آیت کی تفسیر ہی پڑھ لیں، علماء کے اقوال پڑھ لیں، مفسرین کے اقوال پڑھ لیں، اور دیکھیں کہ اس میں، اس کے دل میں کیا بات اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے ہیں، اللہ فإنی قریب، میں بے شک میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے قریب ہوں، صرف علماء کے قریب نہیں، صرف بزرگوں کے قریب نہیں، صرف اولیاء کے قریب نہیں، فإنی قریب، سب کے قریب ہوں. کتنے قریب ہوں؟ اب ذرا غور کریں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو اس کے ساتھ قل کا لفظ آیا ہے، قل یسألونک عن الانفال قل الانفال، قل ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مرتبہ جہاں پر بھی یسألونک عن المحیض قل هو اذن، قل ہے ساتھ، جہاں پر یسألونک کے وہاں پہ قل بھی ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قل ایک آیت قرآن میں، واحد آیت پورے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن ساتھ قل نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا لفظ آیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيبٌ، نہیں ہے قل کا لفظ ہی نہیں ہے، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. کیا پیغام مل رہا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی قریب ہے کہ بیچ میں قافلہ بھی نہیں ہے, قل بھی نہیں. سبحان اللہ, یعنی بیچ میں کسی کے واسطے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کسی اور کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اگرچہ یہ واسطہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو, اتنی قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ سب کے, لیکن ایک شرط ہے اس کی, اجیب دعوة الداعی اذا دعان, قریب سب کے ہوں لیکن دعا کس کے قبول کرتا ہوں؟ اجیب دعوة الداعی, میں اس دعا کو, دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا شرطیہ ہے, شرط ہے, اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارتا ہے دعا میں اس کے قبول کرتا ہوں. اگر دعا ہماری نہیں قبول ہوتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے, تو پھر قصور دعا کا نہیں ہے, قصور ہمارا ہی ہے. دعا کرنے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, یہ حقیقت ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا, ہر انسان دعا کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے. اب غلط پہچانتا ہے, غلط اس کا دین ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں رب موجود ہے, وہ دعا کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور جو نہیں مانتا وہ بھی مصیبت کے وقت میں اپنے دل کے اندر یقیناً وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جسے وہ پکارتا ہے. مومن اپنے رب کو پکارتا ہے. اگر دعا حق ہم ادا کرنا نہیں جانتے یا نہیں جانتے تھے, تو کم سے کم اس رمضان سے تو حق ادا کرنا شروع کر دینا. آئیے اس رمضان سے انشاءاللہ, یہ بات پچھلے رمضان میں بھی کہی تھی کہ اس رمضان سے آئیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ آئیں اس رمضان سے صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. ایک سال گزر گیا پتہ نہیں چلا. آئے اس رمضان سے دعا کا حق ادا کرنا, دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر تو سکتے ہیں نا کوشش. مومن کے مانگ کے کیا تقاضا ہے؟ جو ہم نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحابہ کرام اور سلف کا عمل ہے, تو پیچھے کیوں رہیں؟ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عمل تو کریں نا. تو اس رمضان سے انشاءاللہ, پچھلے رمضان میں توحید سیکھی تھی, صرف اللہ کو پکارتے رہے, اس رمضان سے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کر. توحید جو بنیاد ہے, اس کے ساتھ دعا کے تعلق سے جو باقی جو ضوابط ہیں, ان ضوابط کو, ضوابط پہ عمل کر کے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.